الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، پچھلے چند دنوں سے ذکر کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ ذکر سے متعلق کچھ سوالات جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات پچھلے چند مجالس میں دیے جا رہے تھے. چنانچہ ذکر سے متعلق پہلا سوال تو یہ تھا کہ جو شخص کثرت ذکر کرتا ہے، کیا اس سے گناہ سرزد ہونے کا کوئی احتمال اب باقی نہیں رہتا؟ تو اس کا ایک بزرگوں کی جو تحقیقی جواب ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا. یہ کثرت ذکر کرنے والے نے دو منزلیں طے کرنی ہوتی ہیں. پہلی منزل تصفیہ قلب ہوتی ہے، جو کہ نسبتاً آسانی سے نصیب ہو جاتی، کہ اس منزل کو طے کرنے والا معمولات کی پابندی، عبادت کے اندر ایک لذت محسوس کرنا یا عبادت کی پابندی نصیب ہو جانا، وہ بھی نصیب ہو جاتی، ساتھ ساتھ گناہوں سے پرہیز بھی نصیب ہو جاتا ہے. دوسری منزل جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، یہ تزکیہ نفس جو ہے اس کا حاصل کرنا یہ ایک لمبا کام ہے. تزکیہ نفس کیا ہے؟ کہ انسان کے نفس کے اندر ہی خواہشات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، یا خواہشات بالکل شریعت کے تابع ہو جائیں، اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. تو ذکر و معمولات کرنے والے کے لیے بھی ایک لمبے عرصے تک دل میں خواہشات نہیں مرتی. تو جیسے کہ کل کہا گیا کہ بارودی سرنگ ابھی بھی اندر موجود، تو اللہ والے جو کاملین ہوتے ہیں ان کو یہ تزکیہ نفس بھی نصیب ہوتا ہے، تزکیہ قلب بھی نصیب ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت عرصہ دراز کی محنت کے بعد ہی نصیب. بلکہ کچھ مشائخ نے فرمایا کہ گو کس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت سے ہی نصیب ہوتا ہے. اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایک زندہ لاش کو دیکھنا ہے وہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو دیکھنا ہے. کہ اگر کسی نے مثال دیکھنی ہے تزکیہ نفس حاصل کیے ہوئے شخص کی، کہ جس کے اندر کوئی خواہش ہی باقی نہیں رہی، یا جس کی خواہش بالکل شریعت کے تابع ہو گئی ہے، وہ ابو بکر کو دیکھنا. تو تزکیہ نفس کا مطلب ہی یہی ہے کہ صرف یہ نہ ہو کہ عبادات اور گناہوں سے پرہیز ہو، خواہشات بھی انسان کی شریعت کے تابع ہو جائے. دوسرا سوال پچھلی مجالس میں ہم نے اس حوالے سے یہ کیا کہ کیا کثرت ذکر کرنے والے کو کشف ہونا ضروری ہے؟ تو اس پر بھی اکابرین کی جو تحقیق ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی. پچھلے چند دنوں سے جو ہے وہ ایک تیسرے سوال کا جواب دیا جا رہا تھا، اور وہ یہ کہ یہ جو ذکر اذکار کرنا ہے، کیا اس کو شیخ کے سرپرستی میں رہ کر کرنا ہی ضروری ہے، یا شیخ کی سرپرستی کے علاوہ خود ساختہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کا بھی جواب جو اکابرین سے منقول ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا. جو بندہ خود ساختہ کرے گا اس کو بھی فائدہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ فائدہ نہیں ہوگا. اور جتنے بھی اذکار قرآن اور حدیث میں موجود ہیں ان سب کو کرنا فائدے کی چیز ہے، اجر کی چیز ہے، اصلاح کی چیز ہے. مگر اکابرین کا تجربہ اور قرآن اور حدیث کا حکم یہی ہے کہ کسی نہ کسی کی سرپرستی میں ہی یہ معاملہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بمجالس العلماء والصالحین, نیک لوگوں کی مجلس ہے یہ تمہارے اوپر لازم. خود ساختہ ذکر کرنے سے مشائخ اس لیے منع فرماتے ہیں کہ جو شخص خود ساختہ ذکر کرے گا کچھ عرصے میں ذکر معمولات ویسے ہی چھوڑ بیٹھے. اتنے سارے طریقے شیطان کے پاس موجود ہیں ذکر اذکار سے دور کرنے کے لیے. یہ خود ساختہ ذکر کرنے والا تقریباً ناممکن ہے کہ وہ استقامت پا جائے. اسی لیے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس کا کوئی شیخ موجود نہیں اس کا شیخ شیطان ہے. تو سب سے پہلی وجہ خود ساختہ نہیں کرنے کی یہ نہیں ہے کہ خود ساختہ کرنا کوئی غلط بات ہے. خود ساختہ کرنے والا آگے بڑھے گا ہی نہیں, تھوڑے عرصے میں شیطان اس کو زبردست طریقے سے گرا ہی دے گا. اتنی بڑی کئی مرتبہ جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں مشائخ کے اور شیخ کے ساتھ رابطہ تعلق ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی شیطان اپنے گیم کھیل کے اس کو معمولات نہیں کرنے دے رہا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں سے اس کو آگے پیچھے کر ہی دیتا ہے. تو جو اکیلا بیٹھ کے اپنی مرضی سے اپنے وقت پہ کر رہا ہے وہ تو شیطان کے لیے بڑا زبردست آسان سا کام ہے. دوسری چیز یہ کہ جو تزکیہ نفس کا پروسیس, جو لمبا پروسیس ہے, یہ تزکیہ نفس جو ہے یہ ذکر کے ذریعے سے اور شیخ کی صحبت کے ذریعے سے ہی حاصل ہوتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے جو مقاصد بتائے وہ یہی تو تزکیہ تو صحابہ کرام کا بھی جو ہے وہ اللہ کے پیارے محبوب نے ہی فرمایا. تزکیہ اس میں دو جز ہے, صرف ذکر و معمولات سے نہیں بلکہ کسی کرنے والے کی تزکیہ کرنے سے ہی یہ تزکیہ نصیب. تو یہ چند سوالات تھے, اس کو ریکیپ کیا آج کی اس مجلس میں جو پچھلی مجالس میں ہم جن کے جواب دیتے رہے. آج کی مجلس میں ایک اور سوال کہ کئی مرتبہ مشائخ کچھ ایسے اذکار بھی بتاتے ہیں جس کی سند جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہوتی, یا ان کو کرنے سے بھی کوئی فائدہ ہے؟ تو مشائخ نے اس کا بھی ایک تحقیقی جواب دیا کہ قرآن پاک میں ایک اصول بتا دیا گیا ہے ذکر اذکار سے, ذکر کو کثرت سے کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً, ایمان والے ذکر کثرت سے کرو. پھر اس کثرت سے ذکر کرنے میں ذکر اذکار کرنا کس طرح سے ہے اور کیا اذکار کرنے ہیں وہ بھی قرآن میں بھی موجود, احادیث میں بھی موجود. قرآن میں بار بار استغفار کرنے کا حکم, اللہ کے پیارے محبوب پہ درود بھیجنے کا حکم, قرآن پاک پڑھنے کا حکم, دعا کرنے کا حکم, نوافل پڑھنے کا حکم, آواز کے ساتھ, بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم, خاموشی کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم, لوگوں میں بیٹھ کے ذکر کرنے کا حکم بھی قرآن میں موجود اور خاموشی سے ہٹ کٹ کے ذکر کرنے کا حکم بھی قرآن میں موجود ہے. پھر احادیث میں تو مختلف عبارتیں بھی موجود ہیں. اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جی شیطان سے بچنے کے لیے لا حول پڑھنا ہے, صبح کے وقت یہ اذکار کرنے ہیں, شام کے وقت یہ اذکار کرنے ہیں, رزق کی پریشانی کے لیے یہ اذکار کرنے. تو بہت سارے اذکار کا ایک بہت بڑا مکس موجود ہے, بہت سارے اذکار. تو ایک تو یہ کہ یہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص سارے کر لے. سارے کرے گا تو پھر اور کوئی کام نہیں کر سکے گا. جیسے کوئی نہ کوئی تو چاہیے سرپرست جو اس کو بتائے گا جی یہ کر لے, یا اس وقت یہ کر لے اور پھر اور موقع ملے تو اور بھی کر لے. تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اذکار بہت سارے مختلف قسم کے ہیں, اور اذکار جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے بھی کرنے کا حکم دیا ہے. کئی مرتبہ جو مختلف طریقوں کا حکم دیا ہے اس میں وضاحت نہیں ہے, وضاحت چھوڑ دی گئی ہے کہ انسان اپنی سہولت کے مطابق کرے. مثال کے طور پہ ہر چیز سے ہٹ کٹ کرنے کا حکم دیا تو ہے, ہر چیز سے ہٹ کٹ کے کیا ذکر کرنا ہے یہ کرنے والے پہ چھوڑ دیا گیا ہے. یا یہ کہا گیا کہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت تم نے اللہ کو یاد کرنا, تو ہر وقت کون سا والا ذکر کرنا ہے یہ کوئی اس کی تخصیص نہیں ہے کہ ہر وقت درود شریف پڑھنا ہے یا ہر وقت استغفار کرنا ہے یا ہر وقت دعائیں کرنی ہے یا ہر وقت اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنا ہے. تو اس لیے اس کے اندر وسعت ہے. تو کیونکہ وسعت ہے اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ شیخ کی بتائے ہوئے جو مکس ہے یا شیخ کا بتایا ہوا جو طریقہ ہے اس پر ہی کر لیا جائے. تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے کہ بہت سارا حصہ ذکر کا جو ہے وہ اسی طرح سے مشائخ کے ثوابدید پہ رکھ دیا گیا یا کرنے والے کی ثوابدید پہ رکھ دیا گیا ہے. اور بہت مرتبہ وہ کرے گا تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا بالکل ایگزیکٹ اسی طرح سے اس کی سند موجود ہو. تو بہت مرتبہ انسان اس طرح سے ذکر کرتا ہے جو شاید پیچھے حدیث میں موجود نہیں, مگر ذکر کرنے کے حکم پہ وہ عمل کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے گاڑی میں بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے, گاڑی میں بیٹھ کے کیا ذکر کر رہا ہے یہ اس طرح سے موجود تو نہیں ہے, یہ گاڑی تھی ہی نہیں اس وقت. تو ظاہر ہے کسی نہ کسی سرپرست کی سرپرستی میں بیٹھ کے یہ پوچھا جائے گا کہ جب گاڑی میں جو بیٹھ کے کرنا ہے تو کون سا ذکر کرنا ہے. تو وہ بتائیں گے کہ جی ٹھیک ہے جی قرآن اور حدیث میں یہ اذکار آئے ہیں. تو ایک تو یہ کہ اس کے معنی میں وسعت ہے, انسان جو ہے بہت سارے طریقوں سے ذکر اذکار کر سکتا ہے. اور بہتر اس میں پھر یہی ہے کہ جو شیخ کے تجربے کے مطابق صحیح ذکر ہے اس کو کر لیا جائے. بہت سارے آپشنز موجود ہیں. دوسری چیز اس حوالے سے کہ کچھ اذکار مشائخ کے تجربات کی وجہ سے ان کو محسوس ہوا کہ اس کو فائدہ ہے, یا کچھ طریقوں سے ذکر کرنے کا فائدہ مشائخ نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ محسوس کیا جی یہ ذرا اچھا طریقہ ہے. اچھا طریقے سے مراد اس سے انسان کی حضوری بڑھتی ہے, اس سے انسان کی جو ہے وہ توجہ اللہ بڑھتی ہے, یا کرنے والے سالے کس کو آسانی سے کر سکتا ہے، یا جو بھی وجہ ہے، شیخ کا تجربہ یہ ہے کہ یہ اچھی طریقے سے کرنے کے لیے مؤثر ہے، اس میں سہولت ہے سالک کے لیے. تو اگر شیخ اس طرح سے تجربے کی بنیاد پہ اگر سالکین کو بتاتے ہیں کہ ایک فلاں طریقے سے آپ ذکر کر لیں، اگر اس کا کوئی تصادم شریعت کے ساتھ نہیں ہے تو ایسا کرنا بھی اکابرین کے نزدیک، علماء کے نزدیک جائز. اس کی مثال آپ یوں ہی سمجھیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے حکم یہی دے دیا کہ جی آپ جب لڑے اپنے مقابل سے، اپنے دشمنوں سے، تو ایسی تیاری کریں کہ ڈرے آپ کے اور اللہ کے دشمن آپ سے. اب حکم تو دے دیا ہے، شریعت میں تو یہ تیاری ہے، سنت میں تو تیاری یہی تھی کہ گھوڑے تیار کرو اور تلواریں تیار کرو، مگر آج کے زمانے میں لڑنے کے لیے گھوڑے اور تلواریں کہاں تیار کی جاتی ہیں؟ ہر زمانے میں اس زمانے کے جو ویپنز ہیں اور جو تیاری ہے وہ اس زمانے کی فوجوں کے سربراہوں کے سر پہ ڈال دیا گیا ہے کہ جو بہترین طریقہ ہے مسلمانوں کی فوج جو ہے وہ اس طرح سے طریقہ اختیار کرے. تو ذکر و معمولات میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے. کئی مرتبہ مشائخ اپنے تجربے کی بنیاد پہ کچھ اذکار کے ترک کرنے کے طریقے کو اس طرح سے بیان کریں گے جو اس زمانے کے موافق ہوں گے، اس کا شریعت سے کوئی تصادم نہیں. تو بہت سارے جو ہے حل مشائخ جو بتاتے ہیں ذکر و معمولات کے، یہ تزکیہ نفس کے، وہ شاید قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہو مگر اس کا شریعت سے کوئی تصادم نہیں ہے، مقصد حاصل ہو جاتا ہے. حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے کہ حضرت عجب میرے اندر بہت زیادہ ہے، کون سا میں وظیفہ کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ خانقاہ پہ آنے والے ہر شخص کے جوتیوں کو سیدھا کر دیا کرو. اب جوتیاں سیدھا کرنا خانقاہ پہ آنے والوں کا، یہ شاید موجود نہ ہو شریعت میں، کوئی اس کی کوئی سند نہ ملتی ہو، مگر مشائخ کے تجربے کے مطابق ایسا کرنے سے انسان کے اندر عجب کا علاج ہو جاتا ہے. تو اس لیے حضرت نے ان کو یہ حکم کر دیا اور اس کا فائدہ بھی ہوا. تو اس لیے مشائخ کے بتائے ہوئے اعمال جن کا شریعت سے کوئی تصادم نہیں، اس کو کر لینے کا فائدہ ہوتا ہے، اس سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے. ان کے بتائے ہوئے اذکار بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور حکم شریعت کا اس سے پورا ہو جاتا ہے. تو یہی تحقیق مشائخ کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہ سعید وعملا متقبلا قلبا عاشا رزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا